لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ہم تلاوت کلام پاک سننے جا رہے ہیں، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، پس منظر بھی عرض کرتا ہوں، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آیت نمبر 25 سے 28 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کریم نے جو آگے بیان فرمایا ہے اگلی آیت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے عرض کی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری دامت القادم القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے، سبحان اللہ، اور اسباب پیدا فرما کر دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میرا وہ کام آسان فرما دے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، سبحان اللہ، اور میری زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے تاکہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کو اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زوردار زناٹے دار تماچا رسید کیا، مارا، اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے سمجھ ہی کیا ہے، تو سمجھدار ہے۔ اللہ اکبر، تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے، اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، اللہ اکبر، مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا، اس سے زبان مبارک جل گئی اور کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اور کیا عرض کیا اور وہ کیسی دعا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اپنے بھائی کے لیے، ایسی دعا فرمائی کہ اس دعا کی مثال نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے خدمت. یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان بھی ہے اور موضوع بھی ہے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ کر سیوا تے کھا میوا, یعنی جو خدمت کرتا ہے وہ پھر انعام اور مختلف اکرام یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت اور مخلوق خدا کی بھی خدمت, بزرگوں کی خدمت, کوئی اپاہج ہے یا ڈس ایبل ہے, معذور ہے, خصوصی آدمی ہے, نابینا ہے یا وہ دیکھ سن نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ ایک بھلائی والا معاملہ کیا جائے, اس کی خدمت کر دی جائے. کوئی نادار ہے اس کی خدمت کر دی جائے. اسلام نے ہمیں بڑے پیارے اصول عطا فرمائے ہیں. قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر, امیر المؤمنین ہوتے ہوئے آپ کی کیا شان رہی اللہ اکبر, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ خصوصی فیض یافتہ ہیں, تو آپ بھی ایک خدمت پر معمور تھے. بے سہارا جس کا کام کرنے والا کوئی نہیں, جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اس کے سارے کام کاج کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مخلوق خدا کی خدمت, جناب فاروق اعظم امام العادلین ہیں, آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہے, آپ کا انداز اللہ اکبر, اپنے کندھے پر سامان راشن لاد کر ان کے گھر پر پہنچ گئے جن کے گھر پر فاقہ تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کے اندر حضرت جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, بے سہاروں کی کفالت کرنے والے کفیل ہیں, پال رہے ہیں, غریبوں کو پال رہے ہیں, اور اس انداز میں پال رہے ہیں کہ جھولیاں سب کی بھر جاتی ہیں, دینے والا نظر نہیں آتا. اس پر بھی انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے, اور اپنے آپ پر اپنے آپ کا کچھ جائزہ بھی لینا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے, اور مخلوق خدا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اچھائی والا, بھلائی والا, نرمی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کی خدمت کریں گے, اولیاء کی خدمت کریں گے, علماء کی خدمت کریں گے, گھر میں جو ہمارے بزرگ افراد ہیں, بڑے افراد ہیں, ان کی خدمت کریں گے, بات مانیں گے, کہاں مانیں گے, انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے, عنوان کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن آئیے ابھی ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. حضور کی محبت کا جو ایک ذوق ہے اور اس کا جو ایک سوز ہے اور اس کی جو ایک حلاوت ہے, اس کی جو ایک مٹھاس ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بھی نصیب فرمائے, اور درود پاک پڑھنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں مدنی چلے کے ناظرین میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا, درود پاک کا میں نے عرض کیا ہے تو دلائل الخیرات الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہے, اور اس کی 250 روپے جو ہے وہ قیمت ہے, اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو دلائل الخیرات شریف کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسلامک ای بک لائبریری ہماری ایک اپلیکیشن ہے, اور یاد رکھیے کہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے, جو دعوت اسلامی نے ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ کو اسلامک ای بک لائبریری کے اندر بھی انشاءاللہ یہ بک دلائل الخیرات شریف آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی. اللہ ہمیں کتابیں لینے اور ان کے استعمال کرنے یعنی انہیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عطر خریدتا ہے لیکن لگاتا نہیں ہے, کتابیں خریدتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے, کپڑے خریدتا ہے لیکن پہنتا نہیں ہے, تو جو چیز لی جائے پھر وہ برتی بھی جائے, پھر وہ یوٹیلائز اور استعمال بھی کی جائے, اور ورسٹیلیٹی کے ساتھ اگر کی جائے تو پھر اس کے فوائد عمران بھائی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. خدمت آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے, موضوع ہے. خالد بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ, آج گفتگو کی ابتدا ہم خالد بھائی سے کریں گے انشاءاللہ. ہمارا خالد بھائی سلسلے کا ہمارا جزو لا ینفک ہے,
کیا بات,
اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے خالد بھائی, آباد رہیں. خالد بھائی, خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت دیکھا جائے, اس میں جو سب سے پہلے ہماری خدمت کے, ہماری انٹینشن کے, ہماری توجہ کے, ہماری شفقتوں کے جو حقدار ہیں کیا فرماتے ہیں آپ, وہ کون سے افراد ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور اس کی ابتدائی بنیادی اور ضروری باتوں کا خیال رکھنے والے
جی,
اس کے والدین جو سب سے زیادہ اس کی خدمت کے مستحق ہیں اور جو دراصل اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس وقت میں خدمت کرتے ہیں کہ جب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا
جی,
جب یہ اپنی کروٹ بدلنے کے بھی قابل نہیں ہوتا, اس وقت بھی والدین اس کی خدمت کرتے ہیں, تو جب یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے, کہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب اس طرح کے استفسار کیے گئے کہ آدمی کے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ 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 اور پھر والد ارشاد فرمایا. تو سب سے قریبی اور سب سے زیادہ جن کا حق ہے اور بندے پر جو لازم ہوتا ہے, تو وہ چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی خدمت کرے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بقرہ میں جو حالات بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے, خاص کر بنی اسرائیل کے, ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. چند باتیں اس میں ذکر کی گئیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اور دوسری بات ارشاد فرمائی وبالوالدین احسانا,
سبحان اللہ,
اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے, بھلائی کریں گے.
ٹھیک,
اور بھی چند باتیں آگے ہیں لیکن اول ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور اس کے بعد جو وعدہ لیا گیا وہ والدین کے ساتھ بھلائی کا وعدہ لیا گیا. ہوا یہ سلمان بھائی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میثاک کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پسے پشت ڈال دیا.
صحیح,
ان پر ایسی ذلت, ایسی خواری مسلط ہوئی کہ ان کو اپنے ان جرائم کا کفارہ بھی دینا پڑا اور وہ کفارے کی بھی کوئی عام صورت نہیں بنی بلکہ یہاں تک بات بنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے نکالنے والے بنے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے بنے۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی خدمت سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آپس میں جھگڑے اور فساد بھی ڈال دی۔
اللہ اکبر۔
یہ بندہ غور کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین جو ہیں یہ سب سے زیادہ بندے کی خدمت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے اور پھر ہم گھریلو معاملات میں مختلف جھگڑوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، بے برکتی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں جو یہ لفظ آئے نا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے وہ تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے، اس کا ایک معنی تو وہ بالکل واضح ہے کہ جس میں علماء سے بندہ رابطہ رکھے، اور اکابر سے مراد علماء ہیں یا وہ افراد ہیں جو مذہبی طور پر ایک حیثیت رکھتے ہیں اور خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک شرح علماء نے اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ یہاں بھی اکابرین سے مراد تمہارے والدین ہیں، کہ ان کے ساتھ تمہاری برکتیں وابستہ ہیں،
کیا بات،
تمہاری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار بھی یہ ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے تم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں لگے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمران بھائی، یہ جو والدین کی خدمت ہے اور پھر اس کے ساتھ جو اقربین ہے، یعنی جو رشتے میں جن سے تعلق جتنا زیادہ ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ایک ترتیب جو ہے یہ خالد بھائی بیان کی گئی ہے، میں چاہوں گا آپ وہ آیت بھی پڑھ دیں کہ جس کے اندر مطلب بندہ کو دے رہا ہے کسی کو، کوئی نفلی معاملہ جو ہے وہ دینے کی بات ہے، نفلی صدقہ دینے کی بات ہے، تو اس میں بھی جو ترتیب بیان کی ہے اس میں پہلے اقربین کو بیان کیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات تشریف لائے اور حضور سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، قرآن بیان کرتا یسألونک ماذا ینفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا خرچ کریں، ارشاد فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تم جو کچھ خرچ کرو تو اس خرچ کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان پر خرچ کرو اور ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ وہ جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں کوٹ کی تھی کہ رب العالمین جل وعلا نے مختلف چیزوں کے وعدے لیے، اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں تو اولین وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا لیا، پھر وبالوالدین احسانا وذی القربا والیتامی والمساکین، یعنی ترتیب وہ جو خرچ کرنے والے معاملے میں آ رہی ہے اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ حسن سلوک بھی والدین کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ایک جنرل بات ارشاد فرمائی جو سبھی کے لیے ہو، ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلائی والی باتیں کہو، اچھی باتیں کہو۔ تو بندے کو خرچ کرنے میں بھی یہی بات جو آیت کریمہ نے عبارت النص میں بیان ہو گئی کہ والدین ہی سب سے زیادہ اس کے خرچے کے بھی حقدار ہیں، کہ اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین پر خرچ کرے۔
سبحان اللہ۔
ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالک علی ابی کا، فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والدین کا ہی ہے، تو بچوں کا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ والدین کا ہی ہوتا ہے، اور والدین کی خدمت ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔
اسلام اور خدمت مخلوق ہم اگر دیکھیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، بھلائی کرنا، کیا فرمائیں گے؟
جس کے حوالے سے سلمان بھائی اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں
جی،
تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی نظر آتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو احکام عطا فرمائے ہیں اس کے اندر بھی خدمت خلق، مسلمانوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت کرنے کا حکم اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے خدمت خلق کا ایک وسیع تناظر کے اندر ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور اس کی مثالیں احادیث طیبہ کے اندر، اس کے واقعات اور اس طرح کا ذکر قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ اسلامی جو احکام ہیں
جی،
اگر ان احکام کی بجا آوری کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اس میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، یا پھر وہ سرے سے کیا ہی نہ جائے، تو پھر اس کا اگر تلافی کی صورت دیکھی جائے تو اس کے اندر بھی خدمت خلق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر قسم کا کفارہ لے لیا جائے، قسم بندہ کھاتا ہے اور قسم ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر جو اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے، غلام آزاد کرنا آج کل اس کا دور نہیں، وہ الگ ہو گیا. اب اسی طرح اطعام عشرت مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. پھر آگے فرمایا او کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنانا. اور اگر یہ صورت نہ ہو تو لگاتار جو ہے وہ 3 روزے رکھنا ہے. اب یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسی طرح ان کو کپڑے پہنانا، یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہی ہے،
مخلوق خدا کی،
مخلوق خدا کی یہ خدمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان احکام کے ذریعے سے بھی بندوں کی ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنے کا گویا کہ اس حوالے سے حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ خدمت خلق کی ہی صورتیں ہیں، اور یہ تو ہمیں احکام کے اندر نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آنے والے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کے کام آنے والا، غریبوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، وہ غربت میں ہر ایک کے کام آنے والا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آتے، اور دعوی نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ اتنے لوگوں کے کام آتے تھے، اور ایسا آپ کا حسن اخلاق تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر دل عزیز ہو چکے تھے، ہر کوئی آپ کو صادق و امین مانتا تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس لگتی تھی، سلمان بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں صحابہ ہوتے تھے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شمائل نبوی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تو ان کے اندر جو صحابی جو لوگوں کے لیے زیادہ بھلائی کا خیر خواہ ہوتا تھا، لوگوں کا زیادہ بھلا چاہنے والا ہوتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں وہ زیادہ صاحب فضیلت ہوتا. زیادہ صاحب مرتبہ، زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک میں وہ صحابی ہوتا تھا جو لوگوں کے زیادہ کام آتا تھا.
واہ واہ.
آپ نے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اعمال کا ذکر فرمایا، آج یہ کس کس نے کیے ہیں، جنازہ اس میں پڑھا گیا، صدقہ کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس طرح کی 4 چیزیں جو ذکر کی گئیں. فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ جنتی ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدمت خلق کے کیسے خواہ تھے اور خیر خواہی چاہنے والے تھے. بلکہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کا سب سے زیادہ فائدہ چاہنے والا ہے، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو.
جلسے
کی تیاری کرتے ہوئے ایک بہت پیاری حدیث مبارک سلمان بھائی نظر سے گزری، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ.
اللہ اکبر.
فرمایا تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں. فاحب الخلق الی اللہ. اب مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ آدمی ہے کہ جو اس کے عیال کی خیر خواہی زیادہ چاہنے والا ہے، یعنی جو مخلوق کی زیادہ خیر خواہی، جو مخلوق کے لیے زیادہ مفید آدمی ہوگا، ان کے کام آنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نظر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے. پہلے جو حدیث ذکر کی گئی اس میں یہ تھا کہ حضور کی نظر میں، آپ کے دربار میں بھی وہ آدمی زیادہ پسندیدہ آپ کی نظر میں صاحب فضیلت ہوتا تھا جو مخلوق کے لیے زیادہ مفید ہوتا تھا، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ کام آنے والا ہے، ان کے کام کرنے والا ہے. یہ اسلام اور خدمت خلق کا ایک خلاصہ ہے جو بیان کرنے کی کوشش کی.
ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو روایتوں اور آیتوں کے تناظر میں بیان فرمایا ہے. یقیناً ایک بڑا اہم پہلو کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے. ہمارا ایک مسئلہ ہے من حیث المجموع، من حیث القوم، کہ منعیم بھائی ہم سن لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی گفتگو ہے، میسج بہت پیارا ہے، اور بس پھر میسج بھی پیچھے ہے، گفتگو بھی پیچھے ہے، کام بھی پیچھے ہے، اور بندہ وہی روٹین جو اس کی اپنی بنی ہوئی ہے اس نے اسی کے اوپر آگے جانا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی یہ تو صرف مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے نہیں، ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی فضائل وغیرہ سن لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے وہ عمل کی طرف نہیں آتا. تو یہ انسان کی اپنی یعنی صحبت کیسی ہے، انسان کی اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور اپنی وسعت کے اعتبار سے اس کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. اور جب تک ان چیزوں کے فضائل دماغ میں نہیں ہوں گے، ذہن میں نہیں ہوں گے، اس وقت تک بندہ پھر ان کو کرنے پر استقامت بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور بالخصوص جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس پہ بڑے اخراجات وغیرہ جو ہے وہ صرف کرے گا تبھی اس کو ثواب وغیرہ ملے گا. اصل میں یہ دیکھیں کہ مخلوق کا جو مفہوم ہے نا، مخلوق کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، چرند پرند بھی داخل ہیں، حشرات الارض بھی اس میں داخل ہیں، اور اس میں انسان بھی داخل ہیں. یعنی ہر چیز کی خدمت جو ہے اس کی نوعیت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے ہر ایک کی خدمت کر سکتا ہے. اب سب سے بڑی خدمت تو پھر انسانوں کی آ جاتی ہے، اور پھر انسانوں کی خدمت میں بھی سب سے بڑا اعلیٰ کردار اور سب سے بڑی اعلیٰ خدمت یہ ہے کہ ان کو آقا علیہ السلام کے در کا غلام بنا دیا جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دیا جائے، صحابہ کا اور اہل بیت کا دیوانہ بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی خدمت ہے، یعنی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، اور ان کو راہ حق کی طرف لے کر کے آنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اب بندہ خود غور کرے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے، بھلے وہ آفس ہو یا گھر کے اندر بھی اگر وہ ہے، تو وہ کس انداز میں کون کون سے کام سر انجام دے سکتا ہے جس پر اس کا کوئی جو ہے خرچہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا، بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بندہ بس اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غفلت ہوتی ہے، بندہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے، اس کا ثواب اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے یہ اعمال نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں کہ مخلوق کی خدمت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار، صحابہ کرام کا کردار، بعد میں آنے والوں کا کردار، یہ کیسا ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ محلے کی چھوٹی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے بکریوں کا دودھ دوہ دیں، تو آپ جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے.
اللہ
صحابیہ فرماتی ہیں خلیفہ بننے سے جو ہے وہ 3 سال پہلے حضرت صدیق اکبر ہمارے محلے میں رہتے تھے، اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے، اور آپ جو ہے چھوٹی بچیاں آپ کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ ہماری بکریوں کا دودھ دوہ دے، تو آپ دوہ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ خلیفہ بن گئے تو چھوٹی بچی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، اب تو آپ ہمارے بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم 1% بھی میرے رویے کے اندر کمی نہیں پاؤ گی. یقیناً جس طرح میں پہلے تمہارے ساتھ رویہ اختیار کرتا تھا، اب بھی میرا وہی رویہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی، خلیفہ بننے کے بعد بھی، ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہے. اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنے کے اندر جو ہے نا ایک بڑی بات، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انسان کوئی زیادہ پیسہ بھی آ جائے، مال بھی آ جائے، خوشیاں بھی آ جائے نا، تب بھی اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون ایک غریب کی مدد کرنے کے بعد ملتا ہے. ایک غریب کی آپ نے مدد کر دی، ایک بیمار کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کی عیادت کر دی، یہ اعمال کرنے کے بعد انسان کو قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے.
آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، عیادت کر لی، بڑی اچھی بات ہے. عیادت کر لی، اس کا علاج کروا دیا، یا اس کے علاج میں اس کی کوئی معاونت کر دی، مدد کر دی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہوتا عام طور پر منی بھائی کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو بیمار ہے یا جو ہاسپٹلائز ہے وہ اس وقت مخدوم ہے، یعنی اس کی خدمت کی جانی چاہیے. مخدوم وہ جس کی خدمت کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی خدمت کی جائے. تو لیکن حال یہ ہے کہ وہ لوگ بےچارے جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ خادم ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں، جا کے دیکھیں گے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے، وہ بوتل پیئیں گے، چائے پیئیں گے، وہ بھی کر رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو عرض کروں، جو تقاضے ہیں مہمان نوازی کے ویل اینڈ گڈ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو وہ جس درجے کے، جس نوعیت کے جہاں پر بنتے ہیں، ان کو اسی درجے کا اسی نوعیت پہ وہاں پر ہونا چاہیے. آپ بھی جو ہے نا، وہ ایک تو پہلے پریشانی کا شکار ہیں، اوپر سے تو جوس بھی آ رہے ہیں، تو وہ بچہ ہمارا یہ جوس نہیں پیتا، وہ جوس پیے گا. یہ بھی میں بھی انسان ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی انسان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہاسپٹل میں اللہ عافیت والے معاملے ہی عطا فرمائے، جانا پڑ ہی جاتا ہے. اس طرح کے بھی افراد دیکھیں گے. آپ
بندے بھی نظر آئیں گے سلمان بھائی. میں آپ کو ایک ریئل اسٹوری بتاتا ہوں. پنجاب سے کچھ مہمان آئے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے. یہ تو آپ نے ہاسپٹل کی بات بتائی نا. جب بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا دم نکل گیا, مر چکا ہے, وہ جنازہ سامنے پڑا ہے, میت کے جنازے میں آئے ہیں. اب وہاں پر جنازے میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر والے تو ویسے غم سے نڈھال ہوتے ہیں, دیگر معاملات ہوتے ہیں, پھر سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ہر بندہ جانتا ہے. لیکن میرے برابر میں ایک دوسری جگہ سے بندہ آیا ہوا تھا, وہ کہ اس کو جب پانی پیش کیا گیا نا, اس نے کیا کہا سلمان بھائی؟ کہنے لگا, لو جی حاجی صاحب تو لسی پلایا کرتے تھے, یہ پانی پلا رہے ہیں. میت میں آئے ہوئے ہیں یار, بندہ غور کرے کہ بھائی آپ بیٹھے کہاں ہو اور وقت کا تقاضا کیا ہے. لسی کی کمی نہیں ہے لیکن وقت کی نوعیت دیکھیں کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل درست بات کی کہ بھائی ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ چائے اور یہ دیگر چیزیں بندہ خود کرے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسا بہرحال ہمیں بھی کچھ خیال
کرنا چاہیے. ہمارا بچہ یہ جوس نہیں پیتا جی. ایک تو انہوں نے بےچارہ سے جوس لا کے رکھے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کچھ لے کر جاتے اور ان کو بھی کھلاتے اور خود بھی بھلے چلیں کھا ہی لیتے, ٹھیک ہے. لیکن ایک تو منیم بھائی یہ ہے, یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, غور کرنے والی بات ہے. ایک بندہ جیسے بیمار ہے, مثال کے طور پر ہاسپٹل میں ہے, میں اس کے لیے 5 کلو سیب لے جاؤں, 5 کلو سیب لے لیے میں نے, اور وہ بےچارا اس حالت میں ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا. اس کو نالی لگی ہوئی ہے, نلکی لگی ہوئی ہے, اس کے ذریعے خوراک دی جائے گی, اور میں 5 کلو سیب اگر لے جاؤں, پیسے بھی لگائے ہیں, سب کچھ کیا ہے, کوئی اس پہ انکار نہیں ہے آپ کی ایفرٹ پر, کوشش پر. لیکن کل خالد بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ درست ایفرٹ, درست کام درست طریقے سے اور درست سمت میں ہونا چاہیے, درست ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. تو کیا نیڈ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ نے 5 کلو سیب خریدنے ہیں, یہ کم و بیش 1000 روپے کے تو آئے ہوں گے, اگر آپ نے کوالٹی کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ 1000 روپے 5 کلو سیب, مطلب وہ کیا, میں اس لیٹ سپوز پر بات کروں, 1000 روپے ان کو لفافے میں بند کر کے آپ لے کر کے آ جائیں, تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی معاونت ہے. اس پر بھی جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے, اور اس کو بھی منیم بھائی دیکھنا چاہیے. آپ علاج کروا دیں ان کی, کوئی معاونت کر کے مدد کر دیں ان کو, پیسے جو ہے نا وہ آپ پیش کر دیں.
ہمارے اسلام نے جہاں عیادت کے فضائل بتائے ہیں نا, وہاں عیادت کے آداب بھی بتائے ہیں. عیادت کریں, اب یہ جس طرح آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں پتا نہیں چلتا کہ وہ بندہ بیمار ہے یا جو آیا ہے وہ بیمار ہے. اور دوسری بات یہ یہاں پر یہ بھی کہ بساؤ کا جا کے عیادت کرنے والے جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں, وہ یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ ہاسپٹل ہے, وہ پارک سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس بندہ جائے کچھ دیر بیٹھے اور اس کی جو ہے بیمار پرسی وغیرہ کر کے واپس آ جائے. ایسا نہیں, اب تم جا اس پہ وبال بن گئے, اس کو آرام کرنا تھا, وہ تمہاری وجہ سے جاگ رہا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا عیادت کرنے کے لیے, سارا دن ہو گیا وہ بیٹھا ہی رہا, سارے آ گئے عیادت کر کے چلے گئے, وہ بیٹھا ہی رہا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ دروازے, اس نے کہا کہ میں دروازے کو کنڈی لگا دوں تاکہ اب کوئی نہ آئے. تو آپ نے فرمایا ہاں کنڈی لگاؤ لیکن باہر سے لگانا, یعنی تو بھی یہاں سے چلا جا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ مریض پہ جا کے بائی سے وبال بن جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریض کی عادت بندہ کرے تو ایسے انداز میں کرے جیسے جو ہے جا کر اس کو کچھ لفافے میں کچھ رقم دے دی جائے,
واہ واہ,
یا کوئی خدمت وغیرہ کر دی جائے اور اس کے بعد بندہ واپس آ جائے اور اس کے بڑے فضائل بھی
آئے. کچھ کر دیں,
کچھ نہ کچھ کر دیا جائے.
جتنی حیثیت ہے نا, ظاہر سی بات ہے, اب جتنی میری حیثیت میں اتنا ہی کروں گا نا. اگر اپنی حیثیت 100 روپیہ دینے کی ہے تو ہم 100 روپیہ ہی پیش کریں گے نا, لاکھ روپیہ تو نہیں کر سکتے. ایک تو اپنی حیثیت کو بھی مد نظر رکھیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو ہے وہ ہے. غربت ہے تو غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے, غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. غریب ہونا نہ کوئی اس کی مذمت ہے بھی جو غریب ہے, بلکہ پورا رسالہ امیر السنت نے جو ہے وہ عطا فرمایا, غریب فائدے میں ہے. جی ہاں, اور خیال کریں, احساس کریں, اور بالخصوص بیمار کے حوالے سے اس کی ضرور خدمت کریں. کسی کا بچہ بیمار ہے اس کے علاج میں معاونت کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے آپ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا, وہ دعا کر سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے, ویل اینڈ گڈ ہے. اس پر کوئی کلام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی آرگیو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو خود بےچارا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ کسی کا کیا علاج کرائے گا عمران بھائی؟
بالکل ایسا ہی ہے. اور احادیث طیبہ کو دیکھا جائے, اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقاتی, فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کے ذریعے سے دو. آپ کسی کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں, در پردہ آپ اس بیماری کو اپنے سے دور کر رہے ہیں.
واہ واہ واہ.
کہ آپ دوسرے کا اگر علاج کروا رہے ہیں, فلاں کو جو ہے وہ کوئی مہلک بیماری لگی ہوئی ہے, آپ اس کا علاج کروا دیں, کیا پتا اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے, تو اس کے کام آئیں, اس کے جو ہے نا وہ خدمت کریں. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. آپ نے کہا 1000 روپے دے دیں, 1000 روپے سے کیا بنتا ہے آج کل بھائی؟ بہت کچھ بن جاتا ہے. بندہ جب مشکل حالات سے دوچار ہوتا ہے تو 1000 روپے کیا 100 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے پریشانی کی صورت حال میں ہوتے ہیں, تو ہمیں یوں کرنا چاہیے, اپنا حصہ تو ڈالیں, اپنے حصے کا کام کر لیں. آپ بڑے سے بڑا کام کرنے کی طرف جائیں سلمان بھائی, ہمارے ناظرین بھی غور کر لیں, بڑے سے بڑا کام بھی جو اگر ہے نا اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو فرد واحد اس کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا. دعوت اسلامی کا جو کاروان چل رہا ہے الحمدللہ عالمی جو ہے وہ تبلیغ قرآن و سنت کی تنظیم ہے. فرد واحد پیچھے امیر اہل سنت کھڑے ہیں.
اللہ
امیر اہل سنت کا لگایا ہوا پودا ہے. میں بہت ساری اس پر مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کو دیکھا جائے, جو اسلام چار دانگے عالم پھیلا ہوا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرد واحد جو ہے کراتے ہیں. بھائی جو بھی کام کرنا ہے فرد واحد اگر کرنا چاہے ہو سکتا ہے, یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا ہوں کیا کر پاؤں گا کیا کر نہیں پاؤں گا, اپنے حصے کا پودا لگا دیں, وہ دوسرا جو ہے وہ اپنے حصے کا پانی ڈال دے گا, آ کر پودا جو ہے وہ درخت بن جائے گا.
واہ 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 سبحان اللہ. تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے, یہ ایک بات ہے. اور بیمار کی بالخصوص عیادت بھی کی جائے, اس کا حال بھی پوچھا جائے, معاونت بھی کی جائے, بوجھ نہ بنا جائے. یعنی جائیں اور اگلے بندے کا مطلب 1000 روپے کا خرچہ کرا کے آ جائیں, یہ بھی بات قابل غور ہے.
عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. بساؤ کا جانا اس کو 10 روپے دے کے 12 تصویریں بھی ساتھ بنا لیتے ہیں کہ میں نے حضرت کو 10 روپے دیے ہیں, تو اس طرح کا بھی عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ بھی سامنے والے کی عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر اعتبار سے بالخصوص جو عمران بھائی نے بات کی کہ کسی کے ہاں میت ہو گئی ہے, وہاں پر بھی مثال کے طور پہ کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, تو وہاں پر جہاں اس کو یہ غم ہوتا ہے, کیونکہ اگر بیٹا کوئی باپ فوت ہو جائے نا تو بیٹے کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے باپ کا جنازہ اٹھانا, لیکن اگر نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے. اس وقت بھی اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بیٹے کے جنازے کے بعد میں نے کھانے کا اہتمام کیسے کرنا ہے. اس وقت بھی اس کے رشتہ داروں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ کھانے میں دیکھتے ہیں کیا کھلاتا ہے, اگر کم کوالٹی کا کھانا کھلایا تو پھر بھی اعتراض ہوتے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, لوگ طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو پہلے دکھی ہوتا ہے یہ باتیں سن کر اور دکھی ہو جاتا ہے, قریبی رشتہ دار ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل بالخصوص کھانے کے معاملے میں.
میں یہاں ایک بات شیئر کروں آپ سے, انتہائی خالد بھائی جسے یوں بولیں کہ میں کیا بلو دا بیلٹ مطلب حال ہے, اللہ رحمت فرمائے. ہمارے مدینہ چنڈل میں ایک کام کرنے والے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اس بات پر جب بحث کر رہے تھے کہ آپ نے بریانی مزے کی نہیں بنوائی.
اللہ اللہ,
یہ حال دیکھیں, یہ ہے دنیا. مدنی چینل کے ناظرین, بندہ قبر میں ہے اور لوگ بریانیوں پر باتیں کر رہے ہیں, بریانی مزے کی نہیں ہے, آلو کم ہے, بوٹیاں نظر نہیں آ رہی, بوٹیاں گوشت انہوں نے ڈلوایا ہڈیاں ڈلوا لی ہیں, بیف پلاؤ بنایا تو کم از کم بوٹیاں لوگ صحیح ڈلواتے ہیں اس میں, اللہ بچائے. تو اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں. اور جنہوں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے وہ یہ بات بھی جان لیں, مرنے کے بعد پھر یہی باتیں ہیں, اللہ بچائے.
آمین.
تو طیبہ والے نے سچیاں یاریاں نے
سبحان اللہ
حضور بھولتے نہیں ہیں, تو حضور سے لو لگائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک عقیدت اور رفت کا معاملہ بنانے کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع کریں ہر معاملے کے اندر. تو بیمار کا ایک ہم نے وہ عیادت کے حوالے سے جو لیا ہے اس پر عمل کریں. عیادت کرنے جانا ہے اور پورا خاندان ہی جائے یہ بھی ضروری بات نہیں ہے. بہرحال لوگ جو جن کے گھر پر بیماری ہوتی ہے وہ واقعی بڑے پریشان, اور پھر کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس کی پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. رشتہ دار
سلمان بھائی یا کوئی ایسا بیمار ہے جو ہاسپٹلائز ہوا ہے
تو اس کے پیچھے کوئی لمبی وجوہات ہوتی ہیں, بڑی وجوہات ہوتی ہیں, اور وہ بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ وہ شارٹ ٹرم ہو, وہ بہت طویل المیاد ہوتی ہے, لمبا عرصہ اس میں ہوتا ہے. اب جب لمبا عرصے سے ایک بندہ بیمار ہے, ظاہر ہے اس کے مختلف بلز اس کے ادا کرنے ہیں, دوائیں الگ ہیں, چیک اپ کی فیس الگ ہے, اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اس کے بیڈ الگ, اور ساری چیزیں, اب ان ساری چیزوں کو وہ بیچارہ ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس سے بھاری بل نہ اس کا وہ بن چکا ہوتا ہے جو وہ ہاسپٹل میں ہاسپٹلٹی پہ فیس کر رہا ہوتا ہے, مہمان نوازی پہ لگا رہا ہوتا ہے, کوئی آیا جناب اب اس کی خدمت کرنی ہے. اب وہ خدمت جن کی جا رہی ہے ان کے لیے تو شاید چائے کی ایک پیالی ہوتی ہے, لیکن اگر دن میں 10 افراد چائے کی پیالی پینے آئے نا, تو وہ صرف 10 افراد کے لیے نہیں ہوتی, وہ پھر جو جو اس وقت موجود ہے وہ سب کے لیے. اب ذرا اس اماؤنٹ کو ایک مہینے اگر بندہ ہاسپٹل میں رہا آپ دیکھ لیں تو ایک عام مزدور کی تنخواہ بن جاتی ہے اتنے کی. تو اتنے اس طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی دکھ درد کو شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو ایک نئے دکھ یا نئے ڈائمنشن میں تکلیف کا اضافہ کر کے آ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خدمت والی زندگی گزاریں. اگر خدمت گار بن کے زندگی گزاریں گے نا, تو آج تک کتابوں میں یہ پڑھا ہے ہم نے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی اس لیے گزاری ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر جائے, اگر جیتے جی ان کو اس کا صلہ نہیں بھی ملا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اچھا چرچا باقی رکھا, اور یہ بڑی نعمت ہے. اچھا چرچا اس اعتبار سے بھی نعمت ہے سلمان بھائی, کہ اگر آج ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر گئے, کسی کے کام آ گئے, ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں صلہ نہیں ملا, بدلہ نہیں ملا, کل کو اس کے بچے ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے, ہم قبر میں ہوں گے. ہم جب پڑھتے ہیں, اور کل بھی میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جب ہم نے جامعت المدینہ میں داخلہ لیا سلمان بھائی, تو یہ بات بڑی واضح طور پر دیکھنے میں آئی کہ اس وقت جو جامعات بن رہے تھے, نیا نیا ایک نظام دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آ رہا تھا, تو اس وقت جو افراد کوششیں کرنے والے تھے, ان کو بنانے والے تھے, ان میں اپنے اپنے طور پر حصہ لینے والے تھے, ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کو پتا تھا کہ ہم تو بنفس نفیس اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, ہم نے عمارت بنوانی ہے, اسٹرکچر بنوانا ہے, اساتذہ کا انتظام کرنا ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پیچھے فیملی ہے, ان کے لیے ہم کما رہے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اب ان کو بھی دیکھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دین کی ایک خدمت کر جائے. اور وہ ادارہ بنا کر چلے گئے. اس کے بعد اس ادارے میں پڑھنے والے ہیں, آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد علماء بن رہے ہیں, اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں, خدمت اسلام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ در پردہ انہیں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, حالانکہ جانتے نہیں ہوں گے کہ اس جامعہ کو بنانے میں کن کن افراد نے حصہ ملایا. اسی طرح ہم کسی بھی اعتبار سے کسی غریب کو سلمان بھائی ایسے وقت میں ہم سپورٹ کر جائیں کہ جب وہ حالات کے بالکل لڑ لڑ کے تھک چکا, اور کتنے ہی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ یار میں خودکشی کر لوں گا, کر جاتے ہیں. اب تو عجیب ایک بات, میڈیا بھی ان چیزوں کو وائرل کر رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر بھی لوگ وائرل کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور اس نے آخری تحریر یہ چھوڑی ہے. وہ آخری تحریر کیا ہوتی ہے؟ بہت تکلیف دہ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک, اللہ معاف فرمائے میں یہ لفظ کہنا کہہ دیتا ہوں, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, فیشن سا بن گیا کہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک تحریر چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے, خودکشی کی اس بلا سے محفوظ فرمائے. یقیناً اس کو کوئی فیشن کے طور پہ شوق میں نہیں کر رہا ہوتا, مجبور ہو کر, بے بس بے کس ہو کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اس سطح پر پہنچ گیا ہے, اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ اپنا علاج سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہو سکے گا, اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا وہ سمجھتا ہے کہ اب ناممکن ہے, اور وہ کسی ایسے قدم کو اٹھانے کی طرف جا رہا ہے, سلمان بھائی قریبی لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کتنا پریشان ہے, کیا کر گزرے گا, کس طرح اس کی تمنائیں اور آسیں ٹوٹی ہوئی ہیں, قریبی افراد کو پتا ہوتا ہے, لیکن محض اس لیے کہ اس پر آئیے نا,
آسان ہوگی
اس کو پڑھائی, کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو, بس ہم اپنی میں لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی میں لگا ہوا ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میری ایک اسمائل سے, میری ایک اس بات سے کہ یار اللہ بہتر کرے گا. سلمان بھائی یہ جملہ اتنا پیارا ہوتا ہے, یار بس تمہاری مصیبت ہے نا, اللہ اس مصیبت سے بہت بڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور فرما دے گا. یہ ایسا دلاسا ہوتی ہے کہ دل آرام پا جاتا ہے
ماشاءاللہ,
بندے کو اسٹیبل رہنے کا, کھڑے رہنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے.
حوصلہ ملتا ہے. میں یہاں ایک بات بڑی عام سمجھ رہا ہوں, اس کو بھی ہم کر دیں ساتھ میں, تحریر پیچھے چھوڑ کر آپ لکھ دیں, حالات نے پریشان کیا ہوا,
بڑی مصیبت ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، نوکری مل نہیں رہی، کوئی ساتھ دے نہیں رہا، بڑی مشکل صورتحال ہے، ذہنی دباؤ ہے، پھر کچھ وہ خود دباؤ میں ہے اور کچھ اس کو دباؤ میں چیزیں مطلب وہ لا رہی ہیں، بڑی مطلب انگزائٹی کی ایک کیفیت ہے، ڈپریشن کی ایک کیفیت ہے. اب اس میں اگر آپ تحریر رکھ کر پیچھے لکھ کر بھی، چونکہ میرے بچوں کا خرچہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا پورا، مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، بس میں مر رہا ہوں، اور خودکشی کر کے کچھ بھی نہیں ہونا اس سے حضور، میں عرض کر دوں آپ تحریریں لاکھ تحریریں لکھ دیں اور لکھ کر پیچھے رکھ کے سلوک بنا کے اگر چھوڑ جائیں اور خودکشی کر لیں، یقین مانے کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، الٹا یہ اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ شروع ہو جائے گا. یاد رکھیے دنیا عالم امکان ہے، وجود میں نہیں. شروع وجود کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک ہوتا ہے ممکن الوجود، ممکن ہونا. دنیا عالم امکان ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ممکن ہیں. بڑے بڑے سیٹھ بیچارے کنگال ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کنگال سیٹھ بن جاتے ہیں، یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں. تو پہلے نمبر پر تو مایوسی کو سائڈ پر کریں، مایوسی نہیں، سٹرگل جد و جہد جاری رکھیں، اللہ سے لو لگا. ہم کوئی بے سہارے بے آسرا تھوڑی ہیں، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں، یوں تھوڑی، اللہ کریم کی ذات ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کریم سے لو لگائیں، مانگتے رہیں مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، التجا کریں، وہاں سے مانگیں. ہائے ہائے، کاش کہ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حضور ہیں تو کیا غم ہے، تو یہ کام کریں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کام بن جائیں گے، اس سے مشکل ٹل جائے گی، اس سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، کرم ہوگا، کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور آگے کوئی راہ نظر آ جائے گی. اور اگر کوئی تحریر لکھ کر پنکھے سے جھول جائیں گے یا کوئی کچھ اور اس طرح کا الٹا پلٹا کام کریں گے، زہر کھا لیں گے، گولیاں کھا لیں گے، تو یہ بھی ایک تو عذاب ہے، خودکشی کا عذاب ہے. پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ اس کام سے پیچھے کیا بنے گا، پورے مطلب خاندان میں کیا جو ہے وہ تاثر جائے گا کہ ان کا بچہ خودکشی کر لی اس نے.
دنیا بھی ذلیل ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہے. دنیا کے اندر بھی کوئی اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ زہر کھا کے مر گیا، اس طرح کا معاملہ، بھلے وہ پہلے اس نے کتنی اچھے اعمال کیے ہوں، لوگ اس کو دنیا میں ہی برائی سے جانتے ہیں، اور کل بروز قیامت آخرت کے اندر بھی جو اس کا حال ہوگا، یہ اس کا
بھی ہوگا. حدیث پاک میں باقاعدہ وعیدیں ہیں،
وعیدیں
کہ جو جس جو ہے وہ ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا، تو یہ اس کی سزا ہے کہ آگے پھر اس کا یہ عذاب چلے گا، اور بڑی خطرناک مطلب وعید ہے. امیر سنن کا پورا رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اس رسالے کو جو پڑھ لیں، اگر کوئی ذہن اس طرح کا، کوئی سوسائڈ کا بنا ہوا ہے، اللہ بچائے. ایک اور بات بھی معاشرے میں ہے، اس کو بھی ہم لے لیں. یہ بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جی ماں نے تین بچے دریا میں پھینک کے خود بھی دریا میں چھلانگ لگا لی، کہ شوہر جو ہے نا یہ بچوں کا جو باپ ہے وہ کمائی نہیں کرتا، یا بچوں کے جو ہے نا وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے. تین بچوں کو دریا میں پھینک کے اگر مار دیا کسی نے اور بعد میں خود بھی مر گیا ہے، مجھے بتائیں، دنیا میں تو کم از کم سانس تو لے ہی رہا تھا نا، سانس تو آ ہی رہا تھا نا، اب اس طرح سے بچوں کو مار دیں یا بچوں کو پھینک دیں یا بچوں کو آگ لگا دیں، اپنے آپ کو آگ لگا دیں، اپنے گھر کو آگ لگا دیں، اس میں نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہمارا ہوا، کسی کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. اس طرح کا کام کرنے سے بہتر ہے بندہ فروٹ فل کام کرے، خدا را خودکشی کی طرف نہ جائیں، مایوسی کا شکار نہ ہو.
اس میں یہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی
جی،
کہ ایک تو یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
نا امید مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جب رب موجود ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام ہے, رحمت للعالمین ہے, تو پھر ہمیں مایوسی کس چیز کی؟ حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ہم پر حریص ہے ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے نبی پاک علیہ السلام ہے. تو مسلمان کو تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے, مسلمان کے لیے دلاسہ سب سے بڑا یہ ہے. اچھا دوسری بات سلمان بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کی طرف سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں نا, وہ اصل میں تھوڑا سا اگر غور کریں نا کہ ان کی صحبت کیسی ہے, ان کی بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں کہ جو کہتے ہوں کل کا مرتا آج کا مرے جان چھوٹے, ایسا نہ ہو. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, جو 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 کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم ذہن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بلکہ اپنے سے زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر راہیں کھلتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا جس کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ ایسی مایوسی کی گفتگو کرنے والا ہو, ایسی مایوسی کی گفتگو کرنے والا ہو کہ جو سانس آ رہا ہو ہمیں لگے کہ شاید وہ سانس بھی رک گیا ہے.
اللہ,
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اٹھے بیٹھے جو بلند حوصلہ ہو, جن کا اپنا کردار اچھا ہو, جو دنیاوی دینی طور پر اچھے کردار کے مالک ہو, وہ آپ کو چار اچھے مشورے بھی دے دے گا. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے,
ہاں جی
ہم کسی سے مشورہ نہیں لیتے. ایک پرابلم کا میں شکار ہوں
جی,
تو اگر میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کا حل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یا تو یہ کہ ذاتی طور پر میرے دماغ میں آ جائے, میرے ذہن میں آ جائے. اگر میرے ذہن میں نہیں کوئی بات آ رہی, میں اپنے کسی سینئر کے ساتھ مشورہ کر لوں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ایسی پرابلم ہو تو وہ کیا کرے.
جی
ہو سکتا ہے وہ چار باتیں آپ کو مشورہ دے دے, چار باتیں اچھی بتا دے, آپ کا ذہن کھلے گا, آپ سوسائڈ سے بچ جائیں گے. پچھلے دنوں ایک بہت شخص جو ہے نا وہ پریشان تھا, سلمان بھی میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ تین پرابلم ہے اور اس کے لیے میں کیا کروں. میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا یوں یوں کام کریں پھر بتائیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے وہ کیا, اس کا وہ پرابلم حل ہو گیا.
واہ واہ واہ.
حالانکہ اب وہ تین کام کر رہا ہے وہ بندہ,
ماشاء اللہ,
جامعہ میں پڑھ بھی رہا ہے, جاب بھی کر رہا ہے اور یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا ہے. پہلے اس کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو مجھے جامعہ چھوڑنا پڑے گا, یا پھر مجھے جاب چھوڑنا پڑے گی, یا پھر یونیورسٹی چھوڑنا پڑے گی, تینوں میں سے کوئی ایک چھوڑنا پڑے گا. لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تینوں کو ساتھ لے کے چلے.
کیا بات ہے عمران بھائی.
یہ ہے کہ مشورے اچھے دیں, کچھ لوگوں کے پاس اچھا چلے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
مشورہ دینا بھی خدمت کی ایک بہترین صورت ہے. آپ اس کو مشکل سے نکال دیں گے, سہارا دے دیں گے اور ان سہاروں پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ہم ایک دور تھا, مطلب کچھ اس طرح کی یادداشتیں گزری ہیں سلمان بھائی, لوگوں نے نا کلیکشن بنائے ہوتے تھے اپنے مختلف سانگز کے, مختلف گانوں کے. یہ دکھ کا کلیکشن ہے, یہ خوشی کا کلیکشن ہے, یہ اس موقع کا کلیکشن ہے. اور ہم عام طور پہ لوگوں کو زندگی میں دیکھیں نا, تو وہ چیزیں بھی اسی طرح کی اپنے ساتھ رکھتے ہیں, دکھ کے اقوال اپنے ساتھ رکھیں گے.
واہ بھائی واہ.
کسی مصیبت زدہ نے کوئی دلے پر درد سے ایک آہ سرد کھینچ کر کوئی بات کہی تھی نا, تو وہ انہوں نے لکھ لی ہے اور وہ اپنی زندگی کا مدار اس بات پر. برے وقت میں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اب وہ نگاہیں جھکا کر ساری زندگی اسی کی کسرت کرتا رہے گا. اب یہ کسرت کرتے رہنے سے مجھے بتائیں آپ کی پریشانی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ ہاں بولے میرا کوئی اپنا نہیں ہے, میرا کوئی اپنا نہیں ہے. بھائی جب آپ کو اتنا شکوا ہے تو کون آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا؟
میں یہاں ایک بات کہوں
جی,
جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے تو آپ خود ہی اپنے بن جائیں, اپنے لیے کوئی رستہ تلاش کریں, آگے چلیں, کرنے والا کام کریں. خام خا میں یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جس طرح آپ نے فرمایا نا اسی سے ملتی جلتی اور بڑی ایک دردناک سی بات ہے. ایک شخص سے عمران بھی ملاقات ہوئی
جی,
یہ سندھ میں شہر نے بتاتا, انہوں نے اپنی داستان سنائی. اس داستان کے اندر یہ تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بیمار تھا اور وہ چیخیں مطلب وہ مارتا تھا, ہاسپٹلائز تھا. ان کو شکوا تھا کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں, میرا کسی نے کیا نہیں, یہ وہ اس طرح سارا باتیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کی چیخیں جو ہے وہ ریکارڈ کر کے میں ریکارڈ کی ہیں اور وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں.
اللہ اللہ.
اور وہ میں سنتا رہتا ہوں, اور جن نے میرا خیال نہیں کیا, جن نے میرا خیال نہیں کیا یا مجھے نہیں پوچھا, ان کے بارے میں میں اپنی فیلنگز جو ہے وہ ان کو
پرووک کرتا رہتا ہوں.
وہ کبھی اس صدمے سے باہر نہیں نکلے گا, وہ یہی کرتا رہے گا. جب بھی ایسا ہوگا آوازیں سنے گا, اس کو ساری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. قربان جائیں قبلہ امیر اہل سنت پر. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں نے اپنی مخالفت کرنے والوں کی کوئی فائل تیار ہی نہ کی.
واہ,
میں شروع سے اب تک میری مخالفتیں ہوتی آ رہی ہیں, میں نے کبھی کسی کی مخالفت کا ایک تو جواب نہیں دیا, البتہ اپنا کام کر کے جواب دیا ہے.
واہ.
اور دوسرا یہ کہ فلاں وقت کسی نے کیا کہا تھا, فلاں وقت کسی نے کیا جو ہے وہ نظام بنایا تھا, کیا میرے خلاف کیا تھا, میں نے نہ تو اپنے دماغ میں اس کو رکھا ہے اور نہ اس کی کوئی فائل تیار کر رکھی ہے. وجہ یہی آپ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی کہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں وہ فائل کھولوں گا وہ ساری باتیں دوبارہ یاد آئیں گی, تو میں پتہ نہیں کیا ذہن بن جائے گا, کیا موڑ ہو جائے گا, میرا کام رک جائے گا. حالانکہ میرا وہ کام نہیں ہے, میں نے تو دین کا کام کرنا ہے, میں آگے بڑھوں گا اس کے لیے. یہ ہے امیر اہل سنت کا کردار, یہ امیر اہل سنت نے ہمیں بھی بتایا ہے. اور آپ نے جو بات کہی واقعی ایسا ہے کہ جب جب وہ چیخیں سنتا رہے گا تب تک جو ہے نا وہ اس کو پرانی یادیں آئیں گی, وہ صدمے میں مبتلا رہے گا. اگر وہ یوں کر لیتا کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا اور یہ فرد واحد کھڑا ہو گیا کہ اب میں اپنے بچے کو بچاؤں گا, میں اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ اسٹرگل کر کے تگ و دو کر کے اپنے بچے کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے, اپنے بچے کا علاج کرواتا ہے, آج اس کا بچہ ہنستا کھیلتا ہے, خوشحال ہے, تو اب اپنی اس کامیابی کو وہ یاد کرے کہ میں نے یہ کیا تھا, کوئی میرے ساتھ نہیں تھا, میں اکیلا تھا, اللہ کی رحمت سے سب کر لیا. تو جب یہ یاد کرے گا تو اور بھی کام کر سکے گا وہ.
درست فرمایا آپ نے, بڑی پیاری بات کی. میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا پہلے نمبر پر تو آپ یہ چیزیں ڈیلیٹ کریں. آپ کس کے ساتھ دکھ نہیں ہے زندگی میں؟ اللہ رحمت فرمائے. دکھ میں گھلتے رہنا کوئی حل نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آگے بڑھے, آگے چلے, اس سچویشن سے کیسے باہر آنا ہے اس پر سوچیں. رستہ اللہ کی رحمت سے نظر آئے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ رستے سارے بند ہو گئے ہیں, ایسی بات نہیں. اللہ کی رحمت کا در جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اللہ سے لو لگائیں اور تقوی اختیار کریں. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. یوں بھی نہ گھلاتے رہیں. اور یاد رکھیے, خیال کرنا چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, غریب کو دیکھنا بھی چاہیے. ہمیں ہمارے پڑوسی کے بارے میں اگر پتا ہے, دعا خیر ہی کر دیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, دعا تو کریں ان کے لیے, اور کرنا بھی چاہیے. یہ بھی بات ہے. لیکن دوسرا بھی اس کا پہلو ہے, اگر کسی نے نہیں کیا تو اب اس کے اوپر اس کی غیبتیں کرنا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی چگلیاں کرنا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں غلط کمنٹ پاس کرنا یا ایون کی گالیاں دینا یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ توجہ ضرور رکھیے گا. یہ شاید حلال نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک, میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے, میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے اور میرے پاس علاج کے حوالے سے تنگی ہے, میرا بھائی پیسے لگائے میرے بچے کا علاج کرائے, وہ بھائی بیچارہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ علاج میں مطلب پیسے لگائے, اس پر واجب ہے یا نہیں ہے, ضروری ہے نہیں ہے, کس درجے کی کیا بات ہے, اس کے اپنے حالات کیا ہیں. بعض کا جو خود پریشان ہوتا ہے نا, اسے دوسرے سارے صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں. پریشان میں ہی ہوں, باقی سب ٹھیک ٹھاک ہیں. ایسے میں بولوں بھی میں پریشان ہوں, کیمرہ مین جن کو کیا دکھ ہے, آرام سے بیٹھے ہوں میں پیچھے, مطلب کوئی نہ ان کو دیکھ رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد فوکس کر لیں گے, تھوڑی دیر بعد ڈی فوکس کر لیں گے, کیمرہ پین کر لیں گے, ٹریک ہے, ٹریک تھوڑا چل لے گا, بندہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے, سارے کیمرہ مین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پریشانی, تو مطلب مجھے یہ ہے تو یہ بھی پریشان نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کبھی ان کا انٹرویو کبھی اگر میں کروں نا, یقین مانے تو میں اپنی پریشانی شاید بھول جاؤں گا. دنیا ہے سجن للمؤمن, مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے.
اللہ اللہ,
ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ہی پریشان ہوں, باقی سارا جہان ہی سکھی ہے, اوروں کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو غیبتیں کرنا, چگلیاں کرنا, الزام دھرنا, بہتان لگانا اور اس طرح کی باتیں یہ نہ کریں, کرنے والا کام کریں, اللہ سے لو لگائیں. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. جی خالد بھائی کچھ فرما رہے ہیں.
بس یہ دیکھ لیں کہ پریشانی آپ کو آئی ہے یا آپ پریشانی سے چمٹے ہوئے ہیں.
اللہ اکبر, ماشاء اللہ, چلے یہ اچھی بات کر دی. ابھی اس سے بھی غور کریں. ناظرین کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں, کہ بلا استاد مفتی قاسم صاحب کا ایک ہے ہمارے پاس ویڈیو کلپ, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
ایک آدمی جب نمازیں پوری پڑھتا ہے, زکات ادا کرتا ہے, حج فرض ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بھی ملتا ہے, لیکن اس کا ذوق ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے اور خیر کے کام کرے. کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے، کسی کے بچے کو نوکری چاہیے اس کے لیے مفت کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کسی غریب کا پتہ چلتا ہے تو کسی سے جا کے بات کر کے اس غریب کی مدد کر دیتا ہے، یا اس نے کوئی اپنی ویلفیئر بنائی ہے یا کوئی سوشل انجمن بنائی ہے اس کے اندر وہ جو ہے وہ فنڈ جمع کرتا ہے، وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، غریبوں پہ، بچوں کی تعلیم کے اوپر، غریب بچوں کی شادیاں کرانے کے اوپر، اس کا ذوق یہ ہے، جیسے بہت ساری ویلفیئر اس طرح کام کرتی۔ تو اگر وہ شریعت کے دیگر ضروری احکام پہ عمل کرتے ہیں اور اب ان کا ذوق یہ ہے، خدمت انسانیت کا ہے، اور وہ اس اعتبار سے کام کرتے ہیں، تو اس میں حرج تو ہونا دور کی بات ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ تو جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، یہ تو بہت عظیم عبادت۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی بہت بڑی تکلیف کو دور کرے گا۔ تو اب اگر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اگر اسی راستے کو اپناتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ راستہ ہے، یہ بہت اچھا راستہ ہے۔ خلفائے راشدین نے جو خلافت سنبھالی، اس خلافت سنبھالنے کے اندر جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ عبادت، ریاست سب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رعایا کی رعایت ہے، جو اپنی رعایا کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی سہولیات کی فراہمی ہے، دن رات اسی کے اندر مشغول رہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور اہل مدینہ کے احوال کو دیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ مشکل میں تو نہیں۔ اسی کے اندر وہ واقعہ آتا ہے نا کہ کبھی کسی عورت کو مشکل میں دیکھا، کبھی کسی کو مشکل میں دیکھا، تو اپنے کندھے کے اوپر اناج کی بوری لاد کر اس کے پاس پہنچ گئے، خود کھانا پکا کر اس کے بچوں کو کھلایا، اور پھر سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، اب اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق۔ اب خدمت خلق تو یہ تو دین کی وہ باتیں ہیں جن کی، جس کا دین اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کی ترغیب دیتا ہے، جس کے فضائل بیان کرتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اور غریب کو کھانا کھلانا، اس کے تو فضائل سے قرآن مالا مال ہے۔ بلکہ جو مسکین کو محروم کرتا ہے اور جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، روکتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی آیات تو دیکھیں،
جی وعید ہے،
اس کے لیے وعید ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔
جی
تو اب یہ کیا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسرے کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ کس کے وصف کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے؟ جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔
اللہ اللہ۔
اسی طرح جہنمی جہنم کے اندر جب آپس کے اندر بات کریں گے تو وہاں پر قرآن پاک کے اندر ما خلقکم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔
جی
جہنمی کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔
اللہ اللہ۔
اب دیکھیں دونوں چیزیں ہی بیان کر دی، نماز نہ پڑھنا بھی آ گیا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا بھی آ گیا، اور دونوں کو سبب بیان کیا ہے، جہنم میں آنے کا سبب ہے۔ ما سالہ کا کنفی سفر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو دیکھیں عبادت اور خدمت خلق دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھ کے بیان کی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے دین کی وسعت اور دین کے تمام پہلوؤں کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ جتنا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بےچارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہنے والے نا کہ دین صرف خدمت خلق کا نام ہے، جس نے خدمت خلق کر لی اب وہ نمازیں نہ بھی پڑھے، نماز تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ تو بھائی یہ جو کھلانا پلانا، یہ بھی بندے اور خدا ہی کا معاملہ ہے، اس کا بھی اصل حکم خدا نے ہی دیا ہے۔ تمہیں ثواب تبھی ملے گا جب یہ خدا کے لیے کر رہے ہوگے،
سبحان اللہ۔
کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا اچھا کام، لیکن یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے بندہ سخی کہلائے، یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو بس ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کی تکلیف دور کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، یہ اگلا معاملہ ہے. یہ جو خدمت خلق کے کام ہیں وہ اپنی وضع کے اعتبار سے, اپنی حقیقت کے اعتبار سے اچھے ضرور ہیں, لیکن اس کا ثواب تبھی ہے جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. غریب کی غربت دور کروں گا اچھی نیت ہے, لیکن اللہ کے لیے دور کروں گا یا بس کیونکہ میں نے جناب ایک ویلفیئر بنائی ہوئی ہے اور میری بہت ساری تصویریں بننی ہیں اور میرے پوسٹر چھپنے ہیں اور میرے مرنے کے بعد کوئی میرے نام کے بڑے بڑے جناب کوئی بہت سارے تمغے مجھے مل جانے ہیں, اس لیے اگر یہ ہے تو پھر ثواب نہیں. ہاں فی نفسی اچھا کام تھا, لیکن وہ پھر دین اسلام کے جو مقصود طریقوں میں سے کسی طریقے پر نہیں ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے.
ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہی جی استاد صاحب نے, اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمایا. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.
شاہد اتاری چنیوٹ سے, ماشاءاللہ سلسلہ کلی صلی اللہ علیہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اپنا موضوع ہے آج کا جو خدمت, ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے خدمت کے حوالے سے. والدین کی یقیناً خدمت اولین ترجیح ہے, اور سلمان بھائی گزارش یہ کرنی تھی جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہوں, ظاہر سی بات ہے اس اولاد نے والدین کی خدمت نہیں کی, تو اب سب سے زیادہ حق کس کا ہے والدین کے بعد, وہ کس کی خدمت کرے. اور ایک اور میری ناقص جو سوچ ہے اس کے مطابق کہ بندہ آج کل عوام کی خدمت جو کرنا چاہتا ہو تو نیکی کی دعوت کو عام کرے, اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے.
یہ بھی ایک انداز ہے, ٹھیک ہے ایسے ہی فرمایا آپ نے. عمران کیا فرمائیں گے ان کے سوال پر؟
اس میں یہی ہے کہ الاقرب فالاقرب کی ترکیب اس میں ہوگی کہ جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے, اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے, والدین کے بعد جن کا حق آتا ہے تو اس کی خدمت پھر کی جائے گی.
صحیح, دادا دادی کا خیال کیا جائے.
کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کی میری والدہ نہیں ہے تو میں کس کی خدمت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو.
سبحان اللہ سبحان اللہ, خالہ کے ساتھ, والد صاحب کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, دوست ہیں, ان کا بھی خیال کیا جائے, چچا تایا اور اس طرح سے جو پھوپھیاں ہوتی ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے.
والدین کی خدمت کی بھی تو صورت باقی ہے,
قبر پر
سالے ثواب کیا جا سکتا
ہے,
قبر پر حاضری دی جا سکتی ہے, ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیں, ان کے لیے کسی غریب کی مدد کر دیں اور اسال ثواب ان کو کر دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں اسال ثواب ان کو کر دیں, مسجد بنا دیں اسال ثواب ان کو کر دیں. گزشتہ مدنی مذاکرے میں میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر لیں اور اسال ثواب کر دیں ان کو والدین.
جی
بھائی سلمان بھائی سے فرمائش تھی کہ نعت سننی تھی, کیمپا بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے.
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ جی.
سلمان میاں سید کوکب مدد کر رہا ہوں. سلمان میاں مشہور ہے کہ خدمت میں عظمت ہے, بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت جو ہے تو بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ الخلق عیال اللہ, یہ تو مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اپنے لیے جینا فطرت حیوانی ہے اور دوسروں کے لیے جینا یہی تو زندگی ہے اور اسی میں مزہ بھی ہے. آپ دوسروں کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ خدمت نام و نمود نمائش کے لیے ہوتی ہے, ایسی خدمت کا کوئی صلہ نہیں کیونکہ یہ ریاکاری ہے. یہ نعت کے دو شعر سنا دیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں.
واہ واہ سبحان اللہ, یہ تو ہاتھوں ہاتھ ہی سنا دیں.
روک لیتی ہے آپ کی ہے حضور
چلتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو پوچھنے والا آمینہ کا لال ہے. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, مرحبا ماشاء اللہ. جی
عبدالشکر اتاری برے والا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاء اللہ آج کا آپ کا سلسلے کا موضوع خدمت بہت پیارا ہے. تو ابھی میں سن رہا تھا بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ مریضوں کے حوالے سے بعض اوقات ایسے مریض یا ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو طویل المدت تک چلتا ہے لمبے عرصے تک. تو ایک بات یہ بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ایسے مریض سے بعض اوقات گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں بھی مریض کی جو ہے وہ ایک اچھی خدمت کا جو عمل ہے وہ جاری رکھا جا سکے. جزاک اللہ خیر.
تنگ آ جاتے ہیں. مجھے ایک باپ کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا جب تک میں پیسے کما رہا تھا تب تک میں بہت اچھا تھا, اور آج پیسے نہیں کما رہا, مجھ پر پیسے لگ رہے ہیں, آج میری کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. اس میں بھی دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خود سے احساس کمتری میں جا رہا ہوتا ہے کہ پہلے میرے پاس پیسے ہوتے تھے, میں کماتا تھا, سب کچھ تھا, آج میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو بندہ بعض اوقات خود احساس کمتری میں آ رہا ہوتا ہے. اولاد بھی دیکھ رہی ہے, خیال بھی کر رہی ہے, احساس بھی کر رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ چل رہا ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, خرچہ خدمت بچے کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, لیکن بندہ خود ہی اس کے اوپر مطلب ایک چکر میں خود ہی جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے. یہ بھی نہیں, نیگیٹو سوچ ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جو سوال ہے اس پر میں چاہوں گا منیم بھائی آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
سلمان بھائی علماء کرام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ اولاد, بھلے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی جن کو ماں باپ دھڑلے سے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیں, یعنی اپنی ضروریات جو ہے نا وہ بے دھڑک ان سے کہہ دیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے. کیونکہ ان کا مقدر ہے, اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے والدین اس عمر میں بھی ان کو امید ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات کو ٹالے گی نہیں. اور اس کے برعکس دیکھ لیں کہ بد نصیب ہے وہ اولاد بھلے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو جس کے والدین اس کو اپنی تھوڑی سی ضرورت بھی بتانے میں ڈرتے ہوں یا جھجکتے ہوں, وہ اولاد بد نصیب ہے کیونکہ کل یہ وقت ان پر بھی آنا ہے. آج بڑھاپا ان پر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کو انہوں نے بوڑھا نہیں ہونا, انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. اور دنیا مکافات عمل ہے سلمان بھائی, ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اور ایسے کئی لوگ ہیں, بھلے انہوں نے بڑا مال کمایا ہے, بڑا پیسہ کمایا ہے, سب کچھ بنایا, لیکن آخر کار وہ سارا کچھ اولاد کے پاس چلا جاتا ہے, اولاد اس پر قبضہ بھی کر لیتی ہے اور کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں ہے. آپ ایسے والدین بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان والدین کو ان کی اولاد پوچھتی تک نہیں ہے. کل کو یہی کام ان کے ساتھ بھی ہونا ہے. والدین اگر بڑھاپے میں ہیں تو ان کی خدمت کر کے اجر کما لیں, یہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ آج آپ کے پاس نعمت ہے, بھلے وہ بیمار بھی ہو جائیں تب بھی ان کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے. لہذا ان کی خدمت کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اور جو والدین کی خدمت کرتا ہے بھلے وہ مالی طور پر کم بھی ہونا, یہ زمانے نے دکھایا ہے, بھلے وہ غریب تھا امیر بھائیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, مالدار بھائیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, لیکن غریب ہو کر بھی اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے. پھر وقت نے جب پلٹا کھایا ہے اور زمانے نے دکھایا ہے کہ اس کے بعد جو امیر بھائی تھے وہ غربت کے اندر گئے ہیں اور جو غریب بھائی تھا اس کو زمانے نے وہ مقام دیا ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اس پر رشک کرتی ہے کہ کہاں تھا اور کہاں پر چلا گیا, کیوں اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں اور اس کا عمل کیا تھا والدین کی خدمت. یہ اس کو عمل دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے اور کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا.
کیا بات ہے, ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. سمڑیال سیالکوٹ کی تحصیل ہے, یہاں سے میسج ہے کہ مجھے 7 سال سے فالج ہے اور میرا بھائی میری خدمت کر رہا ہے اور میرا سارا خرچہ اٹھا رہا ہے اور میرے بیٹے کو پڑھا بھی رہا ہے. واہ سبحان اللہ,
صحت عطا فرمائے اور آپ کے بھائی کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے, ان کی نیکیاں قبول فرمائے.
آمین.
اور واقعی یہ ایک محبت ریلیشن اور یہ بھائی کا بھائی ہونے کا حق ادا کرنے والی بات.
جی ماشاء اللہ,
بھائی ہے تو دکھ درد میں کام آئے.
جی بڑھتے ہیں جی, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, یہ کلام سنائیں بڑی مہربانی جی. مخترم نعت خان سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ سنائیں. ٹھیک ہے جی, مجھے منقبت اتار سنا دیں. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کے میسج کے لیے بھی. اور بھی میسج ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ آباد سے میسج ہے, انہوں نے شوق مدینے جامن دب. ہمارے حاجی یامین ہیں سانگڑ سے, ان کا بھی تسلسل سے میسج آ رہا ہے کہ یہ کلام سنائے, تو آئیے آپ کو یہ بھی سناتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, مینو شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور ڈاٹے کوئی زور نہیں, آقا تیری مرضی ہے ڈاٹے کوئی زور نہیں, میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی
مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی اے ساڈا تے
سبحان اللہ چلیں جی وقار میں سے کچھ کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے Yeah.
آئیے آپ کو مدنی مولا صاحب دکھاتے ہیں, ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
تو سننے میں آتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فریش ایئر ملتی ہے, اچھی غذا ملتی ہے, تو جو لنگ کینسر کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی, تو یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ اوپن ایئر ہوگا, فریش ایئر ہوگی, تو کیا فرق ہے شہر کی ہوا میں اور گاؤں کی ہوا میں, اور کینسر کا کیا فرق ہے؟
بیسیکلی جو ہے لنگ کینسر, ایک تو اسموکنگ اس کا جو ہے وہ مین رسک فیکٹر ہے, پولوشن بھی ہے. جیسے کہ پیشنٹ جو ہے وہ دیہات سے گاؤں سے آتے ہیں, تو وہاں پہ فریش ایئر تو ان کو ملی ہے, لیکن اوبیسلی ان کی ہسٹری میں اسموکنگ پازیٹیو ہے, انہوں نے اسموکنگ کافی عرصہ جو ہے وہ یوز کری ہے, ٹوبیکو اسموکنگ جو کہ ایک مین کاز ہے اور رسک فیکٹر ہے لنگ کینسر کا, تو میرے حساب سے تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو لنگ کینسر ہوا ہے.
تو کیا ٹی بی اور کینسر سملر ڈیزیز ہے؟
دیکھیں بہت کامن جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو جو ہے ٹی بی ہوتی ہے, تو ٹی بی کے علامات بھی یہ ہوتا ہے کہ کھانسی ہوتی ہے, بلغم ہوتی ہے, بخار آتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے ویٹ لاس ہوتا ہے پیشنٹ کا. اور لنگ کینسر میں بھی جو ہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بلغم آتی ہے, کھانسی آتی ہے, ویٹ کم ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا, بخار آ رہا ہوتا ہے. تو موسٹلی جو ہے وہ ہماری جو جی پیز ہوتے ہیں, جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں, وہ ان کو ٹی بی کی لائن پہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور بہت کم انویسٹیگیشن آتے ہیں. گاؤں دیہات میں تو بہت کامن ہے کہ ایکس رے کروا لیا, اس پہ ماس آ گیا, یا پھر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی ہو گیا تھا, تو بس وہ ایکس رے پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ٹی بی کا مل جاتا ہے, کیونکہ ٹی بی جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کافی زیادہ ہے, اور پاکستان میں بھی ابھی تک کافی پیشنٹ جو ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں ٹی بی کے. تو وہ جی پیز جو ہیں ان کو ٹی بی کی میڈیسن دے دیتے ہیں. ٹی بی کا علاج جو ہے وہ 8-9 مہینے کا ہوتا ہے, 6-9 مہینے تک. تو وہ ٹی بی کا ٹریٹمنٹ لے کے پھر بہت لیٹ اسٹیج میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں لنگ کینسر کے ساتھ, اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے.
سر جو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ 9 مہینے کی ہوتی ہے, اب ان کو ہے کینسر اور ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹی بی کا, تو جو ٹی بی کی ڈرگ ہیں وہ کینسر کو بڑھاتی ہیں یا اس کو کس طرح اس کو انہانس کر دیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟
ٹی بی کا جو ہے ٹی بی کے میڈیسنس کا لنگ کینسر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی بی کے میڈیسنس پیشنٹ لے رہے ہوتے ہیں عموماً جو ہے وہ شروع کے 2 مہینے میں زیادہ دوائیاں ہوتی ہیں, پھر بعد میں 4 مہینے جو ہے وہ 2 میڈیسنس پہ لے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پیشنٹ کو ٹی بی نہیں ہے, لنگ کینسر ہے, وہ ایک غلط دوائی لے رہا ہے, تو ٹی بی کے میڈیسنس کے اپنے کافی سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, پیشنٹ کو کافی وہ سائڈ افیکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹی بی کے میڈیسن سے لنگ کینسر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس اسٹیج میں چلے جاتے ہیں, ڈائگنوسس جو ہے وہ لیٹ کی وجہ سے وہ پھیل جاتا ہے ٹیومر ان کا. میں کچھ ایک میسج دینا چاہوں گا پبلک کے لیے کہ کینسر جو ہے بیسیکلی ایک چھوت کی بیماری نہیں ہے, کینسر کی بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی ہے, اور اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو وہ پراپرلی جو ہے وہ اگر ارلی جو ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. اس میں جو ہے پیشنٹ کا جو بلک ہوتا ہے 70-80% جو ہے وہ اورل کینسر کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کسی کو جو ہے وہ نان ہیلنگ ارسرز ہوں, منہ کے چھالے ہوں, تو بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ یہ میدے کی گرمائش ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے چھالے ہو رہے ہیں یا پیٹ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو جو بھی اگر ارسر ہے وہ 6-8 ہفتے میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, چھالے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, تو پراپرلی جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ چیک اپ کرائیں اور انویسٹیگیشن کرائیں اور اپنی بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز کریں, کیونکہ ارلی ڈائگنوسس پہ جو ہے وہ اس کا بہت اچھا آؤٹ کم ہے ٹریٹمنٹ کا, اور ہم پیشنٹس کے کافی اچھا رسپانس ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ارلی اگر ڈائگنوسس ہو جائے. لنگ کینسر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, لنگ کینسر کا ریشو پاکستان میں کم ہے, 5-10% پیشنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھی جو ہے وہ میجر کاز اوور آل دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اسموکنگ ہے. اور اسموکنگ کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پرسن خود اسموکنگ کر رہا ہے, اس کے انوائرمنٹ میں جتنے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ 25-35% جو ہے وہ رسک انکریز ہو جاتا ہے کینسر کا, ایز کمپیئر ٹو ادر پرسن جن میں جو ہے وہ اسموکنگ کی ہسٹری یا پھر اسموکنگ کا ایکسپوجر نہیں ہے. تو لنگ کینسر کی جو ہے مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی جو ہے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسموکنگ جو ہے وہ نہ کریں, اور جو بھی اگر اس بیماری میں ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے جو ہے وہ اسپیشلائز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, وہ اس میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ اس بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں لت سے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان میں لنگ کینسر اورل کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو میرا جو ہے وہ عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ خدارا اس جو ہے وہ لت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں, کیونکہ ایک تو آپ پیسے کا ضائع کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور آپ ایک بیماری لے رہے ہیں اپنے لیے.
یہ بات بھی ہوگی جی.
یہ بھی بڑا اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے. سگریٹ پینا, اور بعض اوقات تو سگریٹ پینے والوں سے ایسی ایک گندی سی اسمیل آتی ہے کہ جہاں سے وہ, بعض اوقات لوگ چلتے ہیں نا رستے مہکتے ہیں, لگتا ہے پتا بھی فلاں گیا ہے, تو بعض اوقات پھر یہ اسی سینیریو میں اس کو الٹ کر دیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب سا سگریٹ پیتے ہیں وہ, مطلب سگریٹ عجیب ہی ہے, کیا عجیب کیا اور غریب کیا, اللہ اکبر. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ. تو مطلب میں یوں کہوں کہ بعض اوقات وہ سراپا مطلب بن جاتا ہے, کپڑوں میں سے بھی بدبو آتی ہے, ایسے پتہ نہیں کیا سگریٹ ہے.
لوگ اس کو سکون سمجھتے ہیں. ایک بندہ میرا جاننے والا, وہ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے آپ بیٹھے علامہ صاحب میں تھوڑا سکون حاصل کر کے آتا ہوں, ایک دن بھر اس کے پیجے گا وہ سگریٹ پی رہا
تھا.
یہ کون سا سکون ہے, کہتے ہیں اس سے بڑا سکون ملتا ہے.
جی سکون کیا ملے گا جب یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. جی
چلو پوائزن دے.
وہ ایک وہ چلتا تھا, ایک پیغام تھا کہ سگریٹ, ہر ایک سگریٹ آپ کی زندگی 18 منٹ جو ہے وہ کم کر رہا. اپنا بھی غالباً بنا تھا ادھر مدنی چینل کا بھی پبلک سروس میسج اس طرح کا. بہر اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو یہ سگریٹ کا کام چھوڑیں, جتنے کے آپ نے سگریٹ پینے ہیں اتنے کا آپ دودھ پی لیں, اچھا دودھ آپ کو مل جائے کہیں سے اللہ کرے تو وہ پی لیں, یا فروٹ کھا لیں. اچھا فروٹ پر بھی, یا سبزی کھا لیں, سبزی بھی کھا لینی چاہیے اور کھانی چاہیے, اپنے کھانے میں اس کو بھی رکھنا چاہیے. سبزی کے اپنے فوائد ہیں اور فروٹ کے اپنے فوائد ہیں. بعض اوقات بندہ صرف دال پر اور گوشت پر ہوتا ہے, یعنی یا دال کھا لے گا سبزی نہیں کھائے گا, گوشت کھا لے گا سبزی نہیں کھائے گا, یہ رویہ انداز بھی درست نہیں ہے. سبزی کھانی چاہیے اور موسم کی سبزی اور موسم کا فروٹ ضرور کھانا چاہیے. تو چلیں بہر اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے, اور بہر جو پیغام ہے وہ یہی ہے اور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ سبزی بھی کھانی چاہیے, اس کے اپنے فوائد ہیں, اور موسم کا پھل بھی کھانا چاہیے. بچوں کو بھی لگائیں اس پر, پھل کھانے پر اور فروٹ کھانے پر سبزی کھانے پر, اس پر بچوں کو بھی ابھی سے لگا دیں گے تو لگ جائیں گے. جی
سبزی کھانی بھی چاہیے اور خوش دلی سے کھانی چاہیے.
خوش دلی سے کھانی چاہیے. اب بچوں کو لگایا ہوا پاپڑوں کے, بچے پاپڑ کھا رہے ہیں, بچے نمکو کھا رہے ہیں, بچے بسکٹ کھا رہے ہیں, اور اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں مطلب معاملے ہو رہے ہیں, تو پھر وہ مجھے بتائیں جو بےچارا بچہ پاپڑ کھا کھا کے جس نے پرورش پائی ہے وہ مطلب کیا کرے گا آگے بڑھ کر. تو پاپڑ کی بھی غذائیت کیا ہے, کتنی ہے, کتنی انرجی ہے, اس پر بھی کبھی کوشش کرتے ہیں. سبحان بھائی کو کہتے ہیں بھائی اس پر بھی کوئی تیاری ریسرچ کریں آپ. ریسرچ تو وہی کرتے ہیں ماشاء اللہ ایسے موضوعات پر. تو پاپڑ کھا کھا کے بچہ پروان چڑھے اور دودھ پی پی کے پروان چڑھے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی انرجی میں اور طاقت میں کچھ تو فرق ہوگا. کچھ دن پہلے میں کسی سے ملا عمران بھائی, تو مجھے بتایا گیا کہ جی ہمارے بچپن میں مطلب اس طرح تھا, یہ تھا یہ تھا, یہ نہیں کھانے کے خوراک کے اعتبار سے بتا رہے تھے. میں نے کہا وہ اب یہ تھا تو ابھی آپ یوں نظر آ رہے ہیں نا, یہ خوراک کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے, اور بچے کو جو آپ کھلا رہے ہیں یہ اس کی آگے پوری زندگی پر جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی, اچھی خوراک دیں بچوں کو, خود بھی سبزی فروٹ کے اوپر آئیں, گوشت بھی کھائیں, دالیں بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں, اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, بھلا کریں. عمران بھائی سے سلسلے کی آخری بات دیتے ہیں پھر اسٹاتو اسلام پڑھتے ہیں. جی
آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے تئیں لوگوں کے لیے خدمت کے مواقع بندے کو دیکھتے رہنے چاہیے. یعنی کوئی موقع آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا خدمت کر سکتے ہیں گھر والوں کی, والدین کی, کسی دوست کی, تو اس موقع کو ضائع نہ کریں.
واہ,
کیونکہ یہ موقع تو نکل جائے گا, وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جیسا بھی ہونا گزر جاتا ہے.
واہ واہ واہ,
اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے. یہ موقع اگر آپ کے پاس میسر آیا ہے تو وہ بھی گزر جائے گا, لیکن اگر اس پر عمل کیا وہ ثواب آپ کو مل جائے گا, نامہ اعمال پر جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا تو وہ کوئی مٹا نہیں سکے گا. اگر نہیں عمل کیا تو وقت نے تو پھر بھی گزر ہی جانا ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. بہرحال ہمیں لوگوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے.
ماشاءاللہ, آئیے سید اسلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے
खुली